یہ سب مفادات کی باتیں ہوتی ہیں نا، کہ جہاں آپ کا مفاد اٹکا ہوا ہے وہاں آپ خوش آمد کر لیں، اور جہاں آپ کا مفاد نہیں ہے وہاں آپ دوسروں کی بے عزتی کر دیں. اور یہ آپ کے اوپر چیک کوئی نہیں رکھ سکتا، آپ خود اپنے اوپر رکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ جس کے لیے میں برا چاہ رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں نا، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ میری ان ساری چلاکیوں اور ہوشیاریوں سے واقف ہے. اور کبھی کسی سے بھی اختلاف ہو نا کسی بھی بات پر، تو ہمیشہ یہ بھی سوچا کریں کہ اس سے کیا ہوگا اگر کوئی شخص میرے نقطہ نظر کے مطابق ڈھل گیا، مجھے کیا ملے گا؟ کوئی انعام ملے گا آپ کو اللہ سے کہ تم نے لوگوں کو اپنے جیسا کر لیا؟ ہے کوئی اس پر انعام قرآن میں سنایا گیا کہ اے لوگوں لوگوں کو اپنے جیسا کر لینا؟ نہیں، ہمیں اس بات کا مکلف نہیں قرار دیا گیا، نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نہ تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے. یعنی اسلام کی تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ہاں، یہ ضرور فرض ہے کہ اگر ایک بات جو آپ درست سمجھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ دوسرے کو بتا دیں، آپ اس کے علم میں اضافہ کریں. ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو، ہو سکتا ہے اس کو فائدہ دے، ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے لیے بہت بہتری کا سبب ہو. منا سے آ کر وادی نمرا یا اورانا میں زوال آفتاب تک رکنا، اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے، لیکن ہجوم کے باعث اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ہجوم کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، لیکن آپ کو یہ سنت پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، اور آپ کا دل چاہتا ہے آپ کر سکتے. اجر کو لکھا گیا نا، کیونکہ جو شخص ایک کام کی نیت کرتا لیکن کر نہیں سکتا، اجر مل جاتا ہے اس کو. لیکن اگر پتا ہی نہیں، نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے نہ پتا ہے، بس جیسے وہ ایک بھیڑوں کا گلہ ہوتا ہے نا، جدھر لے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، تو وہ پھر ایک اور کیفیت ہوتی ہے. حجۃ الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتوں میں قرات جہر سے نہیں کی، یعنی بلند قرات نہیں کی، حالانکہ جمعہ کا دن تھا، کیونکہ جمعہ کو قرات اونچی ہوتی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا نہیں کی، بلکہ ظہر کی نماز قصر کر کے ادا فرمائی. اگر کسی شخص کو امام حج کے ساتھ کسی شرعی عذر کے باعث با جماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو اسے اپنے خیمہ میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر جمع اور قصر کر کے ادا کرنی چاہیے. افراد زیادہ ہوں تو با جماعت جمع اور قصر نمازیں ادا کرنی چاہیے. مقامی اور غیر مقامی تمام صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے خود قصر کی اور لوگوں سے کہا ہو کہ تم پوری پڑھو. وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ یا دم سے اس کی تلافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم ترین حصہ ہے حج کا. جو عرفہ میں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوا. وقوف عرفہ کا وقت 9 ذوالحج کے دن زوال سے لے کر 10 ذوالحج کی طلوع فجر تک ہے. افضل وقت کیا ہے؟ مغرب تک. لیکن اگر کوئی شخص مغرب تک بھی نہیں پہنچ سکا تو حج قضا نہیں ہوا، رات کو پہنچ گیا تو ٹھیک ہے. کب تک پہنچ جائے؟ 10 کی صبح تک پہنچ جائے. بعض اوقات فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ راستے میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بہت سہولت رکھی. ان عبد الرحمن ابن یعمر رضی اللہ عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه رواه النسائی. حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. یہ جملہ یاد رکھیں، الحج عرفہ، یہ حدیث کے پہلے دو لفظ ہیں، الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 دل حج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو گیا. یہ کس نے فرمایا؟ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ. اگر کسی شخص نے لاعلمی سے یا غلطی سے وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا تو اس کا حج ادا نہ ہوگا. ٹھیک. جو شخص 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے پہلے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے گا اس کا حج ادا ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چلا جائے تو حج ہو جاتا ہے. ریچول ہے نا, وہاں پہنچنا ضروری. نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد, اور یاد ہوگا آپ کو دوسرا سپارہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس میں آتا نا ثم افیدوا من حیث افاد الناس, بھول گئے کیا مطلب ہے؟ پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. کیونکہ دور جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے؟ عرفات نہیں جاتے تھے, مزدلفہ سے ہی آ جاتے تھے کہ ہماری شان بڑی ہے, ہم وہ کام کیوں کریں جو لوگ کرتے ہیں. تو حج تو مساوات بھی سکھاتا ہے نا, سب برابر ہو اللہ کی نگاہ میں, بڑا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہے. تو اس لیے سب وہیں پر جاؤ, یہ مسٹ قرار دیا گیا لازم. نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت, پرانا نام جبل آلال, کے قریب وقوف کرنا, کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا مستحب ہے, لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے. جبل رحمت کے قریب جا کر کرنا افضل ہے, لیکن وہاں نہ پہنچ سکے تو جہاں بھی ہے وہیں اپنے اپنے خیمے میں, گاڑی میں, کہیں پر بھی. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی ہے اور منا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے, لہذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کر لو, اور میں نے یہاں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے جبکہ میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے. میں نے یہاں مشعر الحرام کے قریب وقوف کیا ہے جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رو کھڑے ہونا مسنون ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع واستقبل القبلۃ فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس, رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کی حدیث میں فرماتے ہیں اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وقوف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا, کھڑے رہے. اس لیے کھڑا ہونا سنت ہے, لیکن اگر کوئی نہ کھڑا ہو سکے تو بیٹھ جائے, یا اگر کوئی بیمار ہے اور کھڑا ہو ہی نہیں سکتا, بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹا ہے تو بھی کوئی بات نہیں, لیٹا رہے لیکن پہنچے وہاں ضرور. افضل ترین کیا ہے؟ کھڑے رہو. اچھا, پہلے حج میں مجھے یہ بھی صحیح نہیں پتا تھا, کیونکہ بس وہ کتابوں میں پڑھا, کوئی بات سمجھ آئی کو نہ آئی, لیکن اس کے بعد جب میں نے پراپر سب چیزیں پڑھ لی تو پھر تو ایسی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ کیا کیا. اس کے بعد جب نیکسٹ حج کیا تو الحمدللہ کھڑے رہتے, کھڑے کھڑے کھڑے, پھر جب تھک جاتے پھر تھوڑی دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے. میں بہت ساری دعاؤں کی کتابیں لے گئی تھی, ایک کھول کے ساری پڑھ لیتی پھر بیٹھ جاتی, پھر دوسری کھول کے پڑھنے شروع پھر بیٹھ جاتی, پھر کیونکہ کوئی شغل ہو تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, ورنہ خالی اتنی دعائیں ہم کو کہاں آتی ہیں, اور اس وقت تو ویسے بھی نہیں زیادہ آتی تھی, تو تھوڑی سی چند ایک پڑھ پھر وہ ختم کام. تو پھر مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر لکھی ہوئی دعائیں ہوں اور جو زندگی میں حسرتیں دعائیں, چاہے آپ کی اپنی پرسنل بھی ہو نا, وہ بھی لکھی ہوئی ہو نا, کبھی آپ جائیں انشاءاللہ تو چھوٹی سی ایک ڈائری اپنے ساتھ رکھیں, اتنی سی بس پاکٹ سائز, جو آپ کی جیب میں بھی آ جائے, کبھی کوئی بیگ نہ بھی اٹھانا پڑے, اور اس میں جو خیال آئے پٹافٹ لکھ لیا. جو عرفات اور منا میں جو پہلے حج پہ میرے پاگل پن مجھ پہ تاری ہوا تو وہ بھی میں لکھا تھا میں نے وہاں بیٹھ کے, تو کوئی بھی بات ذہن میں فوراً نوٹ کر لی، فوراً نوٹ کر لی. اور پھر جب عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر جیسے دعائیں ہیں یا تمنائیں ہیں تو وہ لکھتے جائیں لکھتے جائیں، اور وہاں جا کر ان کو خوب مانگے. میں بالکل ایک نارمل لائف گزارا کرتی تھی. نارمل لائف سے مراد یہ ہے کہ جس میں ایک روٹین لائف ہوتی. جب میں کبھی کوئی دین کی بات پڑھتی تو میرا دل بہت تڑپتا، لیکن انسان زندگی کی میں ایسا مصروف ہوتا اور ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکتا جو اس کی تمنا ہوتی. تو ایک عمرہ میں نے جو کیا اس میں صرف میری یہی دعا تھی کہ اللہ تم مجھ سے دین کا کام لے لے، اور مجھے نہیں یاد کہ کوئی خاص دعا میں نے مانگی ہو. میں نے نیت یہی رکھ کے گئی اور سوچ کے، اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح رستے کھولے ہر چیز کے کہ جو بھی میں دین کا کام کرنے لگتی تو اس میں برکت ہونے لگتی. تو یہ ہے کہ انسان بعض اوقات سوچتا ہے یہ دعا مانگو گا، وہاں پہنچتے شیطان بلوا دیتا ہے، تو پھر واپس آتے ہیں تو یاد آتا اوہ یہ تو مانگا ہی نہیں. تو آپ کے دل میں بھی جو اعلیٰ ترین حسرت ہو اس کو ضرور لکھ لیں، اور پھر وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے. کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اور ہماری اکثریت جو مانگتی ہے وہ عموماً اس میں کیا غالب ہوتا ہے. اگر آپ اس کو جج کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ حج پہ جا رہے ہوں تو لوگ جو آپ کو دعائیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے یہ دعا کریں، ان دعاؤں کی اکثریت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دنیا. یعنی دنیا مانگنا برا نہیں ہے، پھر آپ اس پہ نہیں جائیے، لیکن صرف دنیا مانگنا برا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور اسی موقع پہ یہ دعا سکھائے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا جب آپ مانگتے ہیں نا دعا، ایک تو یہ دعا بھی کافی ہے، مثلا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا آتی کافی ہے. اس وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا، کیونکہ چکر مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک جامع دعا ہے، جس نے یہ مانگی اس نے گویا دنیا آخرت سب کچھ مانگ لی. لیکن پھر جب آپ جیسے دین کے کام کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام لے لے، پھر اس میں ساتھ یہ بھی دعائیں مانگا کریں، اللہ تعالیٰ یہ جو فلاں مشکل ہے نا یہ اگر ہٹ جائے نا، یہ ہٹا دیں، یہ دور کر دیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے بہت سمپل سادے انداز میں جو آپ کے دل میں باتیں، کیونکہ ایک اللہ ہی کی ہستی ایسی ہے نا جس کے سامنے ہم جیسے بھی بولیں وہ مذاق نہیں اڑائے گا، وہ ہمارا راز نہیں کھولے گا کہیں، وہ ہم کو برا نہیں کہے گا. جیسے ماں کے سامنے انسان اپنی ہر بات کر لیتا ہے کیونکہ اس نے مذاق نہیں اڑانا ہوتا، بلکہ کوئی اور بھی اڑائے تو وہ ناراض ہوتی ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں. بعض وقت انسان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ انسانوں کو اگر ہم کچھ بتاتے نا تو سم ٹائم وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. انسان بیچارے کا تو حال یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہم زبان سے کچھ کہہ رہے اور دل میں ہمارے کچھ اور تھا تو اس کو یہ بھی پتا کہ یہ اصل میں کیا چاہتا ہے. اس لیے خوب خوب دعائیں مانگے، کیونکہ یہ سب وقت وقوف کے دعائیں مانگنے کے. بعض لوگ وہاں سو جاتے ہیں، بعض کھاتے پیتے رہتے ہیں، بعض گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ایک میلہ بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں چھوڑ کر جس کام کے لیے گئے پھر معلوم نہیں زندگی میں آنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، تو زیادہ سے زیادہ وقت اس کی طرف رجوع رکھیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واستقبل القبلۃ فلم یزل واقفا حتى غربت الشمس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا، اور یہ کئی گھنٹے بنتے ہیں زوال سے لے کر، آپ کو پتا 12:30 کے قریب زوال ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں عام طور پر 7 کے قریب سورج غروب ہوتا ہے. ہم 6 hours تو بنتے ہی ہیں، 6 hours کے لیے کھڑا ہونا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر کوئی مقصد نہ ہو سامنے تو اور مشکل ہوتا ہے. تو جب کچھ کرنے کو ہوگا تو انشاءاللہ آپ کھڑے بھی ہو لیں گے. میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا. ان اسامہ بن زید كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بأحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائی. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے. اب یہ بھی اگر نہ پڑا ہو نہ پتا ہو تو انسان وہاں توجہ نہیں کرتا نا ان کاموں کی طرف. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مڑی، اس کی نکیل ہاتھ سے گر گئی. نکیل کیا ہوتی جس سے اس کو قابو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس کی نکیل تھامے رکھی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا. یعنی جب دو اس کو اونٹنی کو پکڑنے کے لیے ایک ہاتھ مصروف ہوا تو دوسرا نہیں چھوڑا، وہ اٹھائے رکھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہاتھ اٹھا کے مانگنا چاہیے، زیادہ بہتر. وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرح منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں. وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے. جس شخص نے غلطی سے یا لا علمی میں وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا اس کا حج ادا نہ ہوگا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت کلها موقف عرفت کلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنہ ومزدلفہ کلها موقف وارتفعوا عن بطن محصر ومنا کلها منحر رواہ الطحاوی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی اورنا یعنی نمرہ سے بچے رہو، یعنی اس میں وقوف نہ کرو، اور مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے. موقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونے کی جگہ. لیکن وادی محصر سے بچے رہو. یہ محصر کون سی وادی ہے؟ اصحاب الفیل جو تھے وہ یہاں تباہ ہوئے تھے، ان کو کنکریاں پڑی تھی، تو اس وادی میں رکنے سے منع کیا گیا ہے، تیز تیز یہاں سے چلنا چاہیے. اور منا سارے کا سارا قربان گاہ ہے. منا سارے کا سارا قربان گاہ ہے، اسے تہاوی نے روایت کیا. وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں. ایک بڑا میدان ہے، اس میں ایک حصہ جو ہے وادی نمرہ کا اور دوسرا عرفات کا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں اور دوسرا وادی نمرہ میں مسجد کے اندر بورڈ لگا کر اس کی نشاندہی کی گئی ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ وہ مسجد میں تھا اس لیے اس کا وقوف ہو گیا. اچھا، مسجد کا لالچ عموماً کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہے، پورے عرفات میں ٹھنڈی ترین جگہ ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں لڑ جھگڑ کر پہنچتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ خطبہ سنا جاتا ہے، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے پراپر وہ اگر جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے، ورنہ میدان میں پھیل جائیں تو امام کی آواز پاکستان میں تو زیادہ اچھی آتی ہے، خیموں میں نہیں جاتی. اب ریسنٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں نے حج کیا تھا اس وقت لوگ ریڈیو رکھ کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں عرفات میں بھی. تو اس لیے بہت سے لوگ کیا پریفر کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، نماز آپ پڑھ لیں، لیکن اندر ہی پڑھ کے سونا رہیں. ہو سکتا ہے آپ اس حصے میں لیٹے ہوئے ہوں جو عرفہ کے اندر ہی نہیں آتا، تو اس میں کیا ضروری ہے کہ آپ بہتر ہے جبل رحمت کی طرف چند قدم اٹھائیں. اگر وہاں پہنچ جائیں تو بہت اچھا، نہ پہنچ سکے تو کہیں پر بھی، لیکن حدود کے اندر. میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ، اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے. عام دنوں میں اس میدان آپ جا کے دعا مانگیں تو پھر وہ عام میدانوں ہی کی طرح ہوگا، لیکن نو ذوالحج کو اس میدان میں دعا مانگنا افضل ترین عبادت اور افضل ترین قبولیت. میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا درج ذیل ہے. ان عمر بن شعیب رضی اللہ عنہما ان ابیہ ان جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، ہم کے لائق وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب دیکھیے کہ یہ وہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، جو اس میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اسے بہترین دعا قرار دیا گیا. حالانکہ یہ اس میں مانگی تو کوئی بھی چیز نہیں کی، صرف اللہ کی حمد و ثنا اور توحید کا بیان ہے. صرف آخر میں ایک چیز ہے، وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ کہہ کے انسان ہر چیز اس کو سونپ دیتا ہے کہ ہر چیز پہ قادر تو آپ ہیں. یہی آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات انسان کو بالکل یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز کی فضیلت کہاں کہی گئی، لیکن اس کی تاثیر وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. اور پھر جب علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں یقین کی کیفیت آ جاتی ہے. اچھا ایک تجربہ آپ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ سارے ذکر آسان ہیں، یہ ذکر بھی مشکل ہے. آپ جب بولتے ہیں نا، مثلا جیسے میں اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، آپ زیر لب پڑھتے رہے پتہ ہی نہیں چلے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یہ بھی نہیں پتہ چلتا. لیکن جو ہی لا الہ الا اللہ وحدہ تو وہ منہ کھولنا پڑتا ہے اور ایک دم ٹون بدل جاتی اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو بولنا. یعنی روٹین میں پڑھتے پڑھتے جو کلمات بولنا آسان لگتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں یہ کلمہ مجھے ہمیشہ سے بولنے میں دقت پیش آتی، لیکن اجر اور فضیلت میں بہترین ہے. اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں اس میں. مذکورہ دعا کے علاوہ دوران وقوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان کی تفصیل احادیث میں نہیں ملتی، کیا مانگا آپ نے کیا نہیں ان کی بہت ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن اس کلمے کی ڈیٹیل ملتی. یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفت وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکتا فیقول ما اراد ہؤلاء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. سب سے زیادہ آگ سے رہائی اس دن ملتی ہے لوگوں کو. اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے انحاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے. فرشتوں کے سامنے انحاجیوں کے یہاں آنے پر فخر کرتا ہے، دیکھو میرے یہ بندے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں. اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں پر خوش ہوتا ہے جو وہاں پہنچتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء. اچھا ایسا ہے کہ اگر وہاں جانا کا موقع نہ ہو حج پر، تو آپ دیکھیے کہ جس وقت خطبہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں، تو ٹیلی ویژن پہ سب پتہ چل جاتا ہے، ریڈیو پہ بھی بن پتہ چل جاتا ہے. تو وہ وہی وقت ہوتا ہے جب وہاں پر لوگوں کی بخشش ہو رہی ہوتی. تو ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کسی الگ جگہ نکل جائیں اور آپ بھی رو دھو کے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ادھر نظر ہے آپ کی تو ادھر بھی کر لیں، ان کو معاف کر رہے تو ہم کو بھی کر دیں، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے نا. تو ایک طرح سے روحانی طور پر ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن اس کام کو فرض نہ کر لیں اپنے اوپر. نہ یہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، صرف ایک قلبی یا روحانی تعلق ہے ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں ہوتے ہیں، اور اس موقع سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی محروم نہ رہیں. صرف اتنی سی بات ہے، اس کو کوئی دین کا حصہ نہ بنا لیں آپ. میدان عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں، لازم نہیں. اگر کوئی کرے تو اس کی اپنی مرضی، نہ کوئی کرے تو اسے برا نہ کہیں کہ یہ دیکھو حج کرنے آیا اور آج نہا کے نہیں آیا. میدان عرفات میں موجود حجاج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے. البتہ غیر حجاج کے لیے جائز ہے. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفت و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام و ہی ایام اکل و شرب رواہ الترمذی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن، قربانی کا دن، ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، جو وہاں نہ پہنچے اس کے لیے یہ روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرنے کا سبب بنتا ہے، نوز الحج کا، حج کے دن کا روزہ جو ہے. اب جو وہاں اندر ہے ان کا حکم فرق ہے، جو یہاں ہے ان کا حکم فرق ہے. اچھا، سب سے بڑا فرق تو یہیں پر آ جاتا ہے نا کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر. کیا کوئی لفظوں کا فرق ہوتا ہے اس نماز میں؟ ہوتا ہے کوئی فرق؟ وہی نماز ہوتی ہے جو آپ یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہے جو وہاں پڑھ رہے ہیں. وہاں پڑھنے والے جو ہیں ان کو 1 لاکھ مل رہا ہے ثواب، آپ کو بس وہ ایک نیکی 10 کے برابر کا مل رہا ہے. تو وہاں کی تو ہر ادا نرالی، ہر چیز انوکھی. یہ بات میں بار بار اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، عام دنوں کے کسی عمل کو کہتے ہیں ہلو حج پر بھی تو یہ ہوتا ہے نا، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ حج حج ہے، اس کو وہیں رہنے دیجئے، اس کو عام زندگی میں مت لائیے. عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ کبیرہ تو معافی مانگنے سے ہی ہوتے ہیں نا، خود بخود نہیں ہوتے. اور یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے وہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. یہ صغیرہ کا لفظ ایڈڈ ہے وضاحت کے لیے، حدیث کا لفظ نہیں ہے، یہ اسی کی بریکٹ میں ہے. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے. عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع قال واردف اسامۃ خلفہ ودفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة رواه مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں، وقوف عرفہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کرایا اور آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اونٹنی کا سر کجاوے کے مورک، یعنی کجاوے کا وہ حصہ جس میں سوار اپنا پاؤں رکھ سکتا ہے، اس سے لگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، لوگوں سکون اور اطمینان سے چلو، سکون اور اطمینان سے چلو، السکینہ السکینہ. راستے میں جب کوئی ریت کا ٹیلا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی مہار ذرا ڈھیلی کر دیتے اور وہ ٹیلے پہ چڑھ جاتی، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غروب آفتاب سے قبل میدان عرفات چھوڑنے پر ایک جانور کی قربانی واجب ہے. بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی نکل آتے ہیں کہ رش سے پہلے پہلے چلے جائیں، تو جو ایسا کرنا چاہیں، رش سے بچنا چاہیں، پھر وہ ایک دم دیں. منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے. نو ذلحجہ لیلۃ الجمع. نو ذلحجہ مزدلفہ کی رات کے مسائل. 9 اور 10 ذلحج کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے. 9 ذلحجہ کو مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں آ کر ادا کرنی چاہیے. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل ادا نہیں کرنے چاہیے. دونوں نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. مزدلفہ کی رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے سو کر گزارنا مسنون ہے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر اچھی طرح روشنی پھیلنے تک وقوف کرنا، دعائیں مانگنا چاہیے، یہ سنت ہے. آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا قبل روشنی پھیلتے ہی مزدلفہ سے منا روانہ ہو جانا چاہیے. عن جابر رضی اللہ عنہ فی حدیث حجت الوداع قال حتی اتی المزدلفۃ فصلی بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتین ولم یسبح بینهما شیئا ثم استجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی طلع الفجر وصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم رقب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس رواه مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حجت الوداع والی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ادا کی. دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی دوسری نفل نماز وغیرہ ادا نہیں کی، یعنی صرف فرض پڑے. پھر آپ نے طلوع فجر تک آرام فرمایا. جب صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز اذان اور اقامت کہنے کے بعد باجماعت ادا فرمائی. پھر اپنی اونٹنی قصوا پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مشعر الحرام تک تشریف لائے. مشعر الحرام سارے کا سارا مزدلفہ کا نام ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا وہاں آج کل مسجد ہے. پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی، تکبیر و تحلیل کی اور اللہ کی وحدانیت بیان کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس رات کو آپ کیوں سوئے؟ حالانکہ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ بہت برکت والی رات ہے، سوتے بنا گزاریں، دعائیں کریں، لیکن اگر غور کیا جائے اور تجربہ کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں سونا اگلی عبادات کے لیے اور اگلے دنوں کے لیے تیار کر دیتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ اس رات میں عبادت کر کے خود کو تھکا کے بیمار پڑ جاتے ہیں اور اگلے دن پھر بہت بری طرح ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پچھلا آپ دیکھیے 8 تاریخ سے قافلے چلے ہوئے ہیں، رات منا گزاری، صبح میں آپ عرفات کی طرف گئے، دن آپ کا عرفات میں گزرا اور اس میں بھی وقوف ہے، کافی تھکن ہے. پھر مغرب ہوتے ہی آپ وہاں سے چلے، مزدلفہ آئے اور یہاں آ کر دو نمازیں پڑھیں. حقیقت میں انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اگر پچھلے مناسک اس نے صحیح ادا کیے ہیں تو یہ رات سونے کی ضرورت ہے، اور جب اس میں انسان سو جاتا ہے اور سنت سمجھ کر سو جاتا ہے تو پھر اگلے دن صبح کے وقت جو 1.5 گھنٹے کی تسبیحات ہیں کھڑے ہو کر، پھر فجر کے بعد وہ ادا کر سکتا ہے، وہ سنت ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ منا آنا ہوتا ہے، اور یہ دن حج کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، جس میں قربانی بھی کرنا ہے، جس میں رمی کرنا ہے، جس میں بال کٹانا ہے، پھر وقت ملے تو مسجد حرام جا کر طواف حج کرنا ہے. اگر کوئی شخص پچھلی پوری رات جاگا ہوا ہو تو وہ صبح کے وقت میں ہی عموماً یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ وقت پھر سونے میں گزرے گا یا شدید تھکاوٹ میں، تو ان مناسک کی ادائیگی صحیح طور پر نہ ہو سکے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے وسط آ جاتا ہے حج کا، کچھ کام پہلے ہوئے، کچھ اس کے بعد ہوں گے. تو اس میں اگر کوئی شخص اپنی عادت کے مطابق جاگ رہا ہے یا صبح میں جلدی اٹھ گیا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن کسی کو اٹھنے پہ یا جاگنے پہ مجبور کرنا یا سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے برا بھلا کہنا کہ یہ یہاں سونے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک نادانی کی بات ہوگی. امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے والد کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تو راستے میں باپ اٹھے، انہوں نے بیٹے کو اٹھایا اور تہجد پڑھنے لگے. جب تہجد پڑھ چکے تو امام غزالی کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ اس برکت کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ تم بھی نہ اٹھتے، اس لیے کہ یہ اٹھے نہیں لیکن انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، تم نے تہجد پڑھے اور اس کے بعد لوگوں کو برا بھلا کہا تو وہ نیکی تم نے اپنی ضائع کر دی، تو اٹھنے کی تکلیف بے وجہ میں کی۔ اور اگر یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ بسا اوقات ہم نیک کام کرتے ہیں لیکن اپنی نیکی کا ایسا تکبر کر بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو بلا وجہ لک ڈاؤن کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی عبادت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے کبھی اچھا بننے کی تو بن جائیے، لیکن جو ابھی تک نہیں جن کو توفیق ہوئی تو ان کو حقیر نہ سمجھیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو سنت کا علم نہیں اور کوئی شخص شوق میں، کیونکہ سب لوگ پڑھ لکھ کے تھوڑی جاتے اور بسا اوقات ایسی کتابیں پڑھتے ہیں کہ جن میں ایسی خود ساختہ بہت سی باتیں لکھی ہوتی اور ان باتوں میں اس رات کا جاگنا بھی کئی جگہ پر لکھا ہوا ملتا ہے، اور وہ کہاں سے کہ چونکہ حج کی راتیں ہیں ایک بہترین جگہ ہے لہٰذا جاگنا ہی اچھا ہوگا، عبادت ہی اچھی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ عبادت اصل میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے، خود عقل سے چیزیں گھڑ لینے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت۔ وہ رب کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب مثلا نماز میں سجدے کی بڑی فضیلت ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ جی سجدے کی چونکہ فضیلت ہے اس لیے صرف سجدہ ہی ہونا چاہیے، قیام کیا کرنا؟ تو جب تک آپ قیام نہیں کریں گے آپ کا سجدہ بھی فائدہ مند نہیں۔ تو اس لیے دین میں بہت زیادہ عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، خصوصاً ریچولز میں۔ جو کہا کرنے کو خضوع عنی مناسککم کو بس کرتے جائیں آنکھیں بند کر کے، یہی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکے تو اسے جانور کی قربانی دینا چاہیے دم، کیونکہ یہ مسنون عبادت ہے یہاں رکنا۔ مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے بعد نکلنے پہ کوئی دم یا فدیہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ مزدلفہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن اگر بھیڑ ہے، رش ہے، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، بلاک ہے، سڑک بند ہے اور آپ کو وہیں پر دھوپ چڑھ جاتی ہے، دن کے 10 بج جاتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو بچتے ہیں اب، کیونکہ لاکھوں کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور یہ رات ایسی ہے جس میں سب کو یہیں پر ہونا ہے، الا یہ کہ کوئی اگر چلا گیا ہے تو وہ دم دے دے گا۔ تو اس صورت میں بسا اوقات سنتوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی تو اس پر دم نہیں۔ اس لیے اگر تاخیر ہو گئی تو دم نہیں، ہاں اگر کوئی رہا نہیں تو اس پہ دم ہے۔ مزدلفہ میں نماز فجر عام دنوں کی نسبت وقت سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى صلاة الا لمیقاتها الا صلاتین صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر یومئذ قبل میقاتها، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وقت پر نمازیں پڑھتے دیکھا سوائے دو نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے، یعنی مغرب کی نماز تاخیر سے ادا کی اور اس دن نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ادا فرمائی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی باقی سفر میں آپ وقت پر ہی پڑھتے رہے لیکن یہاں پر آ کر آپ نے جمع کی۔ ہاں اگر باقی سفر میں بھی یہ احتمال ہو کہ وقت پر پڑھنے سے قضا ہو جائے گی یا بہت تاخیر ہو جائے گی تو اس میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پالی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا، اس پر کوئی فدیہ ہے نہ دم۔ یعنی اگر کوئی ساری رات نہیں رہ سکا لیکن فجر کی نماز اس نے، یعنی مغرب عشاء پڑھی وہاں اور پھر فجر وہاں پڑھ لی اور باقی وقت باہر کہیں تھا کسی ضرورت کے تحت، مثلا بعض اوقات گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو انسان ان کو لے جانے میں لانے میں، بسا اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں راستے میں تو بہت سارے لوگ ایک جگہ سٹک ہو گئے، وہ مزدلفہ تک پہنچ نہیں سکے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی فجر کی نماز کے وقت بھی آ کے شامل ہو گیا ہے تو اس کا بھی وقوف مزدلفہ ہو گیا، اب اس پر دم نہ ہوگا نہ کوئی فدیہ۔ ان عروۃ ابن مدرس ابن اوس ابن حارثہ ابن الام الطائی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمزدلفہ حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ ف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفسه رواه الترمذی. حضرت عروہ بن مدرس بن اوس بن حارثہ بن لامتائی کہتے ہیں میں مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبیلہ طے کے پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی اونٹنی کو خوب دوڑایا اور خود کو بھی خوب تھکایا، یعنی جلدی پہنچوں، اور اللہ کی قسم میں نے راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جس پر عرفات کے تصور سے وقوف نہ کیا ہو، کیا میرا حج ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مزدلفہ میں ہماری اس نماز فجر میں حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ وقوف مزدلفہ کر لیا یہاں تک کہ منا کو روانہ ہوا اور اس سے پہلے وقوف عرفہ بھی کر چکا ہو، خواہ رات کے وقت یا دن کے وقت، اس کا حج ہو گیا اور میل کچیل دور ہو گیا، یعنی گناہ دور ہو گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دیر سے دیر میں بھی آئے، کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، لیکن عرفات میں وقوف کر لے چاہے مغرب کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد مزدلفہ میں فجر میں شریک ہو جائے، تو اس کا حج ہو گیا. اگر کوئی شخص نماز عشاء کے وقت آدھی رات تک کسی وجہ سے مزدلفہ نہ پہنچ سکے تو اسے نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں جم اور قصر کر کے مزدلفہ سے باہر جہاں کہیں ہو وہیں ادا کر لینی چاہیے اور بعد میں مزدلفہ پہنچ جانا چاہیے. مزدلفہ کا سارا میدان موقف وقوف کی جگہ ہے. ہر حاجی اپنی اپنی قیامگاہ پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں آج کل مسجد ہے، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا افضل ہے. مزدلفہ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کے لیے قبلہ رو ہونا اور ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. کمزوروں، بیماروں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے جانے کی اجازت ہے. ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت کانت سودة امرأة دخمة ثبتة فاستأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفید من جمع بلیل فأذن لها رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت سودا بھاری بھرکم خاتون تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت مزدلفہ سے منا روانہ ہونے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جو معذور لوگ ہوں یا مشکل میں ہوں اور بہت بڑے ہجوم میں ٹریول نہ کر سکتے ہوں یا ان کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، ان کے لیے رخصت ہے. مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ منا آنا چاہیے، لیکن وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے وادی محصر کیا جگہ ہے؟ کیا ہوا تھا یہاں؟ اصحاب الفیل تباہ ہوئے تھے. جی. عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اودع فی وادی محصر وزاد فیہ بشر وافاد من جمع وعلیہ السکینۃ وامرہم بالسکینۃ رواہ الترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا آتے ہوئے وادی محصر سے تیزی سے گزرے. راوی بشر نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹے اور لوگوں کو بھی سکون اور سنجیدگی سے چلنے کا حکم دیا. وادی محصر سے تیزی سے گزرے لیکن باقی سفر سکون اور سنجیدگی سے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر عبادت کا انداز بھی معلوم ہوتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بہت بڑے کراؤڈ میں ہوتا ہے تو بعض اوقات پینک ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ہائے وائے مچانا شروع کر دیتا ہے، ہائے گرمی لگی، ہائے بھوک لگی، اور بعض اوقات ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے جس سے دوسرے سب لوگوں کا سفر بھی اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے صحابہ کرام نے اس چیز کو خاص طور پر نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیا تھا؟ سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. مزدلفہ سے منا آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے. عن الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم